بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میں پروگرام پیام رحمان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروردگار سے امید ہے کہ پروردگار ہم سب کو صحت و سلامتی عنایت کرے۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ متاع دنیا اور ذخیرۂ آخرت کے حوالے سے ہے، جس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آج جو ہمارے کارشناس اور اسکالر آپ کے سامنے حاضر ہیں وہ مولانا عباس مہدی صاحب حسنی ہیں، جو یہاں پر انشاءاللہ اپنی تحقیقات آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو کہ ان کی تحقیقات قرآن و سنت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو اور آپ کے اور مولانا کے درمیان رکاوٹ اور تعطل کا سبب بنوں، ایک مرتبہ مولانا کے آپ کو معرفی کراتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد گفتگو کو آگے کریں گے۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بہرحال آج کا پروگرام آپ کے حوالے پیش کیا جا چکا ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ ہے متاع دنیا اور ذخیرۂ آخرت۔ یہ گفتگو ہماری آپ کے سامنے جاری ہوگی، مگر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے متاع دنیا اور ذخیرۂ آخرت، جو کہ بہرحال زندگی میں ہمارے ایک اہم چیز ہے کہ جہاں پر ہم ان چیزوں کو اپنے زندگی میں اجرا کریں اور اس نتیجے تک پہنچے جس کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا ہے۔ لہٰذا میں فوراً چلتا ہوں مولانا خدمت میں اور ان سے ان کی معروضات کو حاصل کرتا ہوں تاکہ ہماری زندگی بہتر بن سکے۔ مولانا، پھر سے آپ کا ایک مرتبہ استقبال ہے۔
شکریہ بہت بہت۔
جی، جیسا کہ آپ نے اس کے بارے میں تحقیقات کی ہیں کہ جو آج کا موضوع ہے وہ ہے متاع دنیا اور ذخیرۂ آخرت، تو سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ یہ متاع دنیا اور ذخیرۂ آخرت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اس دنیا اور آخرت کے بارے میں جو قرآن نے مفہوم پیش کیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کی گفتگو کا جو سلسلہ شروع ہو وہ قرآنی نقطۂ نظر سے شروع ہو۔ تو سب سے پہلے آپ کو دعوت دوں گا کہ قرآن نے دنیا اور آخرت کے حوالے سے کیا مفہوم ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے معزز و محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک بار پھر توفیق دی کہ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو سکوں، اور لائق مبارکباد ہیں اس پروگرام سے ریلیٹڈ افراد کی جنہوں نے اس طرح کے موضوعات کا انتخاب کیا کہ جو یقیناً مبتلا بے موضوعات ہیں، کیونکہ اس سے پہلے پیام رحمان ایک سرسری اور اجمالی نظر پورے سورے پہ کی گئی تھی، ان کا تعارف، ان کا انٹروڈکشن کرایا گیا تھا، لیکن یہ بہت اچھا، بہت خوشی کی بات ہے، اور میں ان کا یہیں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو افراد اسٹوڈیو میں یا اس کے اسٹوڈیو کے باہر خدمات انجام دے رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا یہ پروگرام ہے۔ خدا سب کی اور دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ اسلام اور قرآن کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمات کو بطور احسن قبول کریں۔
آمین۔
جہاں تک دنیا اور آخرت کے حوالے سے قرآن کا تصور ہے، جب ہم قرآنی آیات پر اس حوالے سے نظر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تقریباً 115 آیات دنیا سے متعلق ہیں اور 115 ہی آیات میں آخرت کے لفظ آئے ہیں،
یعنی آخرت اور دنیا کا تقریباً جو ذکر برابر
ملتا ہے۔ شاید اس کی وجہ، میں اس نقطے پہ غور کر رہا تھا، یہ ہو سکتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دیں یا آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دیں، یعنی دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اس لیے ان کا طریقہ کار بھی نہیں صحیح ہوتا کہ جب صرف مسجد میں بیٹھے اللہ ہو اللہ ہو کیا کرتے ہیں، اور وہ بھی صحیح راستے پہ نہیں ہیں کہ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ تو جب قرآنی آیات پہ ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ دنیا اور متاع دنیا سے متعلق بعض آیات وہ ہیں کہ جو دنیا کی ناپائیداری اور دنیا کے زوال کو پیش کرتے ہیں کہ دنیا یہ ایک وقتی سرمایہ ہے، ایک وقتی پونجی ہے، ایک وقتی چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور مختلف مثالیں اس کی قرآن مجید میں پروردگار دیتا ہے۔ میں ایک مثال یہاں کے اوپر بیان کروں جو قرآن میں پروردگار نے بیان کی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، ان کے لیے، لوگوں کے لیے بیان کر دیجئے مثال، کس کی؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیجئے۔ اس کے بعد دنیا کی زندگی کو تشبیہ دیتا ہے پروردگار پانی سے، کَمَاءٍ أَنْزَلَهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ دنیا کی زندگی ویسے ہی ہے کہ جیسے آسمان سے پانی کو برسایا ہو۔ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتٌ، और उसके नतीजे में, पानी से मिलने के नतीजे में हरे भरे पौधे उगाए हों, हरे भरी खेती उगाई हो, और ये खेती उसके बाद फ़ासबा हसीमन, फिर ये भूसे में काह में तब्दील हो गई हो, कि ये तजूरहु रीहो और हवा इस भूसे को उड़ाए हुए फिरती हो। दुनिया की मिसाल ऐसी ही है कि चंद चंद दिन हरी भरी है, ये कहते हैं ना, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कि कुछ दिन के लिए हरी भरी हो, फिर उसके बाद यही हरी भरी खेती जो है वो भूसे में तब्दील हो जाए, और ये भूसा जो है बाद में ये कह लिया जाए कि इसकी कीमत यही रहती है कि वो जानवरों का चारा बन जाती है, या फिर जो है वो हवा उसे उड़ाए उड़ाए फिरती है। उसके बाद परवरदिगार कहता है वो कान अल्लाह वाला कुल्ले शय मुक्तदर, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। यानी बताना चाहता है कि इंसान की जो ये दुनियावी ज़िंदगी, इसकी हैसियत, इसकी कदर कीमत एक घास फूस से ज़्यादा नहीं है, ये है। और उसे जो दायम समझता है वो यकीनन गफलत में है, वो यकीनन घाटे में है। ये एक मिसाल है जो कुरान मजीद ने इस दुनिया और मताए दुनिया की नापायदारी के सिलसिले में पेश करता है।
शायद का आपने जिक्र किया है यहाँ पर,
जी जी
अगर जैसा कि इसके रोशनी में देखा जाए तो इसकी इब्तिदा जो है बड़ी हरी भरी, और जैसा आपने कहा कि पानी गिरा उसके बाद जो है
जी जी
सब्जात उगे ज़मीन पर,
जी जी
तो बहरहाल दुनिया भी हो सकता है ऐसी हो कि मसलन एक मौके पर इंसान को लगता है बड़ी हरी भरी, लेकिन नतीजा उसका सिर्फ घास और फूस जैसा।
हाँ, मसलन दुनिया में आप जब नज़र उठाते हैं, ख़ासतौर से जो पैसे वाले हैं मालदार, बहुत ही दुनिया की ज़रको बर्क उन्हें अपने अंदर जो है वो जज्ब करती है, और हमें बज़ाहिर बड़ी दुनिया बड़ी हसीन नज़र आती है, खुलासा बड़ी हसीन नज़र आती है, लेकिन जब आँख बंद होती है, जब अब हकीकत दुनिया हमारे सामने आती है, और जब आखिरत का मरहला, तब हमें उसकी हकीकत मालूम होती है, दुनिया की हकीकत क्या थी। उसके बाद बाज़ आयात वो हैं कि जो दुनिया के जो, क्योंकि दुनिया को महल इब्तिला कहा गया है, महल इम्तिहान है हर चीज़, ये यानी एग्ज़ामिनेशन सेंटर है हर एक के लिए। अब जाहिर सी बात है कि जब ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, जब ये इम्तिहान है, तो अल्लाह ने जो इम्तिहान की जगह है उसको ज़मीन करार दिया
जी,
जअलना अलल अर्द ज़ीनतन, यानी ज़मीन को उसी को महल इम्तिहान करार दिया। उसके बाद न सिर्फ ये कि इम्तिहान का, बल्कि उसके जो औज़ार हैं, उसके जो अफजार हैं, उसके जो मवाद हैं इम्तिहान के, जो मतालिब, जो मैटर्स हैं, जो इम्तिहान में जो चीज़ जिससे आजमाया जाएगा, उसको भी परवरदिगार ने बयान किया। उसके बाद कुरान मजीद की आयात उन लोगों की मजम्मत करती हैं कि जो ये जो ज़वाहिर दुनिया है, ये जो दुनिया के यानी जो इम्तिहान के मतालिब हैं, इन्हीं पर इक्तफा कर लेते हैं, इन्हीं पे इत्मीनान कर लेते हैं, उसी को सब कुछ समझ के वो बैठ जाते हैं। उसकी मैं एक दो आयत आपके सामने पेश करूं। इरशाद होता है अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, माल और औलाद ये दुनियावी ज़िंदगी की ज़ीनत है
जी,
इन माल औलाद ये दूसरी जगह कहा इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद ये फितना है, यानी आजमाइश का ज़रिया है, इसके ज़रिए तुमको आजमाया जा रहा है
जी। मौलाना, चूँकि एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, जो आपने गुफ्तगू को जहाँ से शुरू किया है
जी जी,
कि बहरहाल आजमाइशात का ज़रिया और जो हमारी बला और इम्तिहान का जो ज़रिया औलाद या माल है, ये इंशाल्लाह गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक मतलब फिर से आपका इस्तकबाल है, और जो गुफ्तगू मौलाना ने छेड़ी थी कि माल और औलाद ये जीनत हैं दुनियावी, और ये इम्तिहान का भी ज़रिया है हमारे, लिहाजा इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं मौलाना खिदमत में, और उसे गुफ्तगू के इंशाल्लाह इदाम करने की ख्वाहिश करते हैं। मौलाना, आपका फिर से एक मतलब इस्तकबाल है, और जो आपने गुफ्तगू जहाँ पर छोड़ी थी वो ये थे कि माल और औलाद जो है ये दुनियावी जीनतें हैं और इम्तिहान का ज़रिया, लिहाजा चाहूँगा कि आप जो है इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँ।
अलबत्ता इंशाल्लाह अगर वो रहा तो मैं इसकी तरह वजाहत करूँगा कि जो दुनिया को दारे बला कहा जाता है इसकी क्या वजह है। पहले इस बात को कंप्लीट कर दूँ कि गुफ्तगू ये है कि बाज़ आयात वो हैं कि जो दुनिया की नापायदारी को, जो दुनिया की जवाल पजीरी को बयान करती हैं कि दुनिया मौकत है, दुनिया टम्परेरी है, इस चीज़ को बयान करती हैं। बाज़ आयात वो हैं जो ये कहती हैं कि उन लोगों की मजम्मत करती हैं कि जो इस वक्ती दुनिया से चिपक जाते हैं, इसी को सब कुछ समझ लेते हैं,
तकरीबन उसको समझते हैं दुनिया हमारी पायदार है
जी, पायदार है, गोया कि एक तरह से गुमान उनका ये होता है, तो उनके लिए मैं आयत पढ़ रहा था। उसके बाद इरशाद होता है वल बाकियातु सालिहात खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, लेकिन बाकियातु सालिहात जो आमाल है तुम्हारी, जो नेकियां हैं, वो तुम्हारे परवरदिगार के नज़दीक सवाब के एतबार से और बेहतरीन आरजू के एतबार से ये बाकी रहने वाले हैं, जो पायदार है वो आखिरत है, यानी इसको मैं इंशाल्लाह भी वजाहत करूँगा। उसके बाद दूसरी का इरशाद होता है इन्नल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाना, वो लोग बेशक वो लोग कि जो हमारे हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, वो रज़ू बिल हयात दुनिया,
یہ سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے، اور دنیاوی زندگی پر وہ راضی ہو جاتے ہیں، وطمئنوا بہا، اور اسی پر اطمینان کر لیتے ہیں. والذین ان آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل، ان کی پروردگار مذمت کر رہا ہے. تو یہ دنیا ہے کہ جس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ ناپائیدار ہے، اس دنیا، یہ دنیا تمہارے لیے امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ میں ہم نے امتحان کے جو میٹرس ہیں، جو مطالب ہیں، جس کا امتحان، جن چیزوں کے ذریعے امتحان ہونا ہے، وہ ہم نے تمہارے اختیار میں دے دیا، جس کو زینت کے طور پہ تعبیر کیا ہے، مال ہے، اولاد ہے، منصب ہے، شہرت ہے، انسان کی جو بھی چیزیں اللہ نے انسان کو دی ہیں، دولت ہے، فقر ہے، یہ تمام چیزیں امتحان کا ذریعہ ہے. تو یہ دنیا ہے کہ جو وقتی ہے، اس کے مقابلے میں جو قرآنی تصور آخرت کے بارے میں، وہ تصور یہ ہے کہ ان الآخرت لحی الحیوان، کہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے.
جی،
یا والآخرت خیر و ابقا، آخرت جو ہے بہتر ہے، ہر چیز سے بہتر ہے، تمہیں بہترین ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی.
جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی اشارہ کیا کہ اسی ایک آیت میں
والباقیات الصالحات، جی،
دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ایک پہلا مرحلہ وہ جو فنا والی چیزیں،
جی جی،
مال اور اولاد،
جی جی،
اور دوسرا جو مرحلہ ہے اعمال صالحہ،
اعمال صالحہ کے
جو باقی رہنے والے.
تو ہم اپنی، یعنی اس بات کو سمیٹنا چاہتے، یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا جو کہ وقتی ہے، جو کہ ناپائیدار ہے، اس میں ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے،
جی،
کہ تمہیں، تمہارا اس میں امتحان ہونا ہے. اور امتحان کے بعد جو جو حقیقی دنیا، جس کو آخرت کہا جاتا ہے، گویا کہ یہ دنیا اس آخرت تک پہنچنے کے لیے.
جی،
اب کون اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے، یہ ہر انسان اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اس دنیا میں یہ جو امتحان کی چیزیں ہیں، اسے وہ اپنے لیے کیا کہتے ہیں کہ اس جو نعمت دی ہے اللہ نے، اس کا وہ صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال
کے اوپر یہ موقوف ہوتا ہے،
موقوف ہوتی ہے.
جی، بہرحال یہ جو آپ نے قرآنی حوالے سے، اس قرآنی نقطۂ نظر سے جو آپ نے اشارہ کیا دنیا اور آخرت کی طرف، لہذا چونکہ جو گفتگو ہے وہ بہرحال قرآن اور سنت، چاہے عملی زندگی، عملی سنت سے بھی وابستہ ہے، لہذا ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بہرحال قرآن نے ایک طرف اشارہ کیا جو اس کا مفہوم ہے دنیا اور آخرت کے بارے میں، دوسری طرف یہ کہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا. لہٰذا میں چاہوں گا کہ کم سے کم نہج البلاغہ کے حوالے سے ایک مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، تاکہ ہماری زندگی اس سانچے میں ڈھل سکے اور ایک بہترین زندگی اور جو نمونۂ عمل ہم جس کو اختیار کر سکے.
جی، جب ہم معصومین علیہ السلام، بالخصوص حضرت علی علیہ السلام کے جو اقوال اور کلمات ہیں، بالخصوص آپ کے اقوال کا اور کلمات اور خطبات کا مجموعہ جو نہج البلاغہ ہے،
جی،
اس پر جب نظر کرتے ہیں، اور یہیں کے اوپر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلے تو سب سے معتبر ذریعہ، بہترین ذریعہ اگر ہمیں اسلامی تعلیمات کو لینا ہے تو قرآن مجید ہے، اس میں کسی کو شک نہیں. اس کے بعد جو ایک معتبر ذریعہ ہے وہ نہج البلاغہ ہے،
جی،
کہ جس میں واقعی اگر صحیح معنوں میں یعنی نہج البلاغہ کے جو کلمات، خطبات ہیں، جو اقوال ہیں حضرت علی علیہ السلام کے، اس کو واقعی آدمی پڑھے تو وہ دیکھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہر چیز کی حقیقت اس کے سامنے جو ہے کھل کے سامنے آتی.
جی،
اس لیے میں دیکھا کہ بعض اسکالرس کے جنہوں نے کبھی نہج البلاغہ نہیں پڑھی، لیکن جب پڑھتے ہیں تو اتنا زیادہ اس کے اقوال کے شیفتہ ہو جاتے ہیں کہ وہ یعنی کئی کئی مرتبہ جو ہے وہ اس کتاب کو دہراتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یعنی ہر چیز کی حقیقت مولانا نے سامنے جو ہے ظاہر کر کے رکھ دیا، اس میں سے ایک دنیا ہے.
جی،
اب دنیا کے حوالے سے ہمیں دیکھتے ہیں تو مولائے کائنات مختلف تعبیرات استعمال کرتے ہیں دنیا کے لیے، اور کہیں کے اوپر یہ فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک سانپ کے مانند ہے،
جی،
کہ جس کا چھونا جو ہے بڑا اچھا ہے، بڑا نرم ہے، جس کی جلد ہوتی ہے، جس کی کھال ہوتی ہے، لین مسوہا،
جی،
لیکن جو اس کا جو ظاہر ہوتا ہے وہ قاتل ہوتا ہے.
جی،
یعنی اس کا ظاہر بڑا اچھا ہے، اس کا باطن بڑا خطرناک ہے، جیسے سانپ ہے،
یعنی ایک عاقل انسان کے لیے اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں،
متوجہ کر رہے ہیں. یا اسی طرح سے اور بھی تعبیرات ہیں، ان دنیا تغر و تضر و تمر، دنیا دھوکہ دینے والی ہے، دنیا ضرر پہنچانے والی ہے، دنیا گزر جانے والی ہے، اس طرح کی تعبیرات ہیں. یا خطبہ نمبر 32 میں بلکہ جب آپ دنیا کی وضاحت کرتے ہیں، اس کو یہاں پہ کچھ جملات پڑھنا چاہوں گا، بلکہ دنیا اور خاص طور سے اہل دنیا کی، جس جن کو دنیا نے اپنے اندر جذب کر رکھا ہے، اپنے اندر مبتلا کر رکھا ہے،
قید کر رکھا ہے،
ان کی جب تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چار پانچ گروہ ہیں، جس میں چار گروہ ہیں کہ جو پوری طرح سے دنیا کے قبضے میں ہیں.
جی
ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے اپنے کو اس دنیا سے نجات دے رکھی ہے.
جی
اس میں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں مولائے کائنات ایسے لوگوں کا کہ فرماتے ہیں منہم من لا یمنع الفساد فی الارض الا مہانۃ نفسی. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو جن میں کمزوری پائی جاتی ہے, طاقت نہیں ہے, ورنہ یہ زمین پر شر برپا کریں, فساد برپا کریں.
جی
اور یہ اس وجہ سے جو ہے اپنا ہاتھ سمیٹے ہوئے ہیں اور یہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں اور یہ شر اور فساد اس لیے نہیں پھیلا رہے ہیں چونکہ ان کی طاقت اتنی نہیں ہے.
یعنی یہ انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا کہ راستہ ہموار ہو, زمین کو فساد سے بھر دیں گے.
فساد سے بھر. اس کو فرماتے ہیں منہم المسلط للسیف, بعض وہ ہیں کہ جو دست بے شمشیر ہیں.
جی
اور ہر جگہ دیکھیں فتنہ ہے, فساد ہے. یہ جو اللہ نے اسباب دیے ہیں ان کو جو مہیا کیے ہیں اس کو یہ کیا کہتے ہیں استعمال کر رہے ہیں اس طرح سے کہ ہر شر و فساد ان کے ہاتھ سے انجام پا رہا ہے.
جی اپنی طاقت کا بیجا مظاہرہ
بیجا استعمال کر رہے ہیں. اور لبس المتجر انترت دنیا لنفس کا سامانا, یہ دنیا کو اپنے لیے قیمت سمجھ رہے ہیں اور جو اللہ کے نزدیک ہے اس کی طرف متوجہ نہیں سمجھتے, بس دنیا ہی سب کچھ ہے.
جی
اس کے بعد ایک اور لوگ جن کی مولا فرماتے ہیں منہم یتلم الدنیا بعمل الاخرہ, کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کو عمل آخرت کے ذریعے طلب کر. واقعی بہت خطرناک
چیز. جی
ایک بار یہ کہ دنیا کو انسان دنیا کے ذریعے طلب کرتا ہے, یعنی آخرت بیچ میں نہیں آتی, لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو آخرت کا جو ہے مکھڑا لگا کے اپنے اس پہ چہرے پہ اور پھر جو ہے وہ دنیا کو طلب کرتے ہیں. مثال پر بعض آپ کو تعویذ کرنے والے, گنڈے کرنے والے, بعض علماء بے عمل جو ہیں وہ ایسے ملیں گے کہ جو اس زمرے میں لاتے ہیں. یا بعض متدین واقعی بظاہر بڑے نماز روزی نمازی ہیں, روزے دار ہیں, پرہیزگار ہیں, لیکن واقعی اس پرہیزگاری کی آڑ میں, اس جو ہے نماز روزے کی آڑ میں یہ بہت خطرناک.
یعنی وہ نقاب آخرت کو اپنے چہرے پر ڈال کر دنیا کا مطالبہ کرتے ہیں. مولانا اگلا ایک گروہ کے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں, لیکن چونکہ ایک بریک کا وقت ہو چکا ہے. ناظرین ہماری گفتگو بھی مولانا سے جاری ہے, ملتے ہیں ایک چھوٹے. ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے متاع دنیا و ذخیرۂ آخرت کے حوالے سے, جس میں مولانا نے تین گروہ کی طرف جو دنیا دار افراد ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے اور انشاءاللہ اس کی باقی کو ہم مولانا خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے پھر سے حاصل کرتے ہیں. مولانا پھر سے ایک مرتبہ آپ کا استقبال ہے اور جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے آپ
تو یہ تیسرا گروہ جس کے میں ذکر کر رہا تھا یہ ہوگا جو متاع دنیا کو, دنیاوی سرمایہ اور دنیاوی پونجی کو عمل آخرت کے ذریعے طلب کرتا.
جی
یعنی آخرت کو ذریعہ بناتے ہیں دنیا کے لیے.
جی
بعد فرماتے ہیں ولا یطلب الاخرت بعمل الدنیا, یہ دنیا کے عمل کے ذریعے آخرت کو طلب نہیں کرتے, بلکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ دنیا میں انسان عمل کرے, اچھے عمل کرے, اس کے ذریعے
آخرت حاصل ہو جائے,
آخرت حاصل کرے.
جی
نہیں کہ انسان نماز روزہ حج ہے یہ سارے اعمال انجام دے تاکہ وہ دنیا کو حاصل کرے اس کے بعد واقعی ایک عجیب تعبیر اس کے بعد فرماتے ہیں آخر میں وَاتَّخَذَ سِتْرَ اللَّهِ ذَرِيَّةً إِلَى الْمَعْصِيَةِ.
جی
یہ جو متاع دنیا کے طلبگار ہیں, جو آخرت کے ذریعے متاع دنیا اور تلاش کر رہے ہیں, ان کے لیے فرماتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی پردہ پوشی کو اپنی معصیت کا ذریعہ بنا لیا ہے. واقعی خدا ستار ہے, خدا وند متعال نے ہر انسان کے گناہ کے اوپر جو ہے پردہ ڈالا ہوا ہے.
جی
اور واقعی اگر اللہ کی ستاریت نہ ہوتی نہ جانے کتنے لوگ جو ہے وہ یعنی معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے.
جی
جسے کہتے ہیں, لیکن یہ اللہ کی رحمانیت, اس کی ستاریت ہے کہ اس نے وہ پردہ ڈالے ہوئے اور ہر ایک کے گناہ, ہر ایک کے جرم, ہر ایک کی معصیت چھپی ہوئی.
جی
لیکن یہ لوگ کیا ہیں, یہ لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں, اس چیز کا اس کو سوء استفادہ کرتے ہیں. وہ سوچتا ہے ارے ایسا کچھ نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں بس ہم جو
یعنی اگر وہ پردہ پوشی کر رہے ہیں ہمارے وجود کے اوپر تو اسے ہم اپنا اور فساد کا ایک ذریعہ سمجھ لیتے ہیں. جب ہم ظاہر ہی نہیں ہو رہا تو ہم گناہ کرتے رہے,
گناہ کرتے. یا یہیں کے اوپر جو آپ نے بھی اشارہ کیا میں وضاحت کر دوں, ایک جگہ پہ نبی اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے مسلسل تمہارے اوپر نعمتوں کا نزول ہو رہا ہو تو تم اللہ سے تم ڈرو. یعنی کیا, یعنی یہ جو معصیت کر رہے اس کے باوجود اللہ اپنی نعمتوں کو نزول کر رہا ہے, اس کا مطلب پردہ پوشی کیے ہوئے.
جی
دیکھ چونکہ اللہ کیا پہلے اہمال ہے, پہلے وہ جو ہے چھوٹ دیتا ہے, چھوٹ دینے کے بعد پھر استدراج ہے, یعنی دھیرے دھیرے پھر عذاب کی طرف لے جاتا ہے.
جی
استدراج کے بعد پھر استیصال بالکل جڑ سے ختم کر دیتا ہے. تاریخ میں آپ دیکھیں جو گزرے ہیں ظالم و جابر بادشاہ, یا آج کے زمانے میں دیکھیں صدام ملون کے سلسلے میں خاص طور سے دیکھ لیں کہ کتنا وہ سب کچھ تھا.
جی
لیکن اللہ نے مہلت دی پھر جو ہے وہ دھیرے دھیرے اس کے بعد ایک دم سے خاتمہ کر دیا. تو خدا نہ کرے کہ ہم جو ہے وہ ایسے اس میں مبتلا ہو جائے.
جی
کہ ہم جو ہے وہ ان نعمتوں کے نزول کو پردہ پوشی سمجھ لیں اور ایسے وقت میں تو اللہ سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آخری جو طبقہ ہے اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ بعض وہ ہیں کہ جن کے پاس اسباب و وسائل نہیں ہیں, اور وہ اسباب و وسائل نہ ہونے کی وجہ سے معصیت انجام نہیں دیتے ہیں, اور یہ اپنے کو ظاہر ہی کرتے ہیں کہ بڑے زاہد ہیں, بڑے قانع ہیں, حالانکہ اگر ان کو وہی اسباب و وسائل مل جاتے کہ جو دوسروں کو ملے تھے تو یہ بھی معصیت میں مبتلا ہوتے.
یعنی معصیت نہ کرنا ان کی مجبوری
ہے. جی احسن, تو اپنے اچھے نقطے پہ اشارہ کہ ان کی مجبوری ہے. فتحل باسم القناع, انہوں نے یعنی قناعت کا نام اپنے اوپر سجا لیا ہے. جی اور کہتے ہیں وہ تزین بلباس اہل الزہد, اہل زہد کا لباس جو ہے پہن لیا ہے.
جی
اور اس کے بعد ایک اور طبقہ گرو جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ ہیں وَبَقِيَ رِجَالٌ غَزَّ أَبْصَارُهُمْ ذِكْرَ الْمَرْجِ, وہ ہیں جو متقی لوگ ہیں, جو پرہیزگار لوگ ہیں, جو دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں, جو دیندار لوگ ہیں, انہیں پتہ ہے کہ دنیا گزر جانے والی ہے, متاع دنیا, دنیا کی جو پونجی ہے وہ اس لیے تاکہ ہم اس کو آخرت کے لیے اس کے ذریعے جو ہے وہ ذریعہ بنائیں اور آخرت کے لیے اپنے جو ہے وہ سرمایہ کو اکٹھا کریں.
جی
یہ اس لیے.
جی جیسا کہ بہرحال آپ نے اشارہ کیا دنیا کے گروہ جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نجد بلاغم جس کی طرف اشارہ کیا کہ مثلا بہرحال یہ گروہ ہیں جو کچھ کھلے عام یا مثلا کچھ وقت کے اعتقاد جیسے بھی ہے یہ سب گنہگار ہیں, دنیا داری ان کے یعنی دنیا سے بالکل چپک گئے ہیں. تو بہرحال اگر دیکھا جائے تو جہاں پر مذمت ہے تو کیا ان چیزوں کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ اشارہ کریں جہاں پر دنیا کو معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی مدح کیا ہے, یا دنیا کو ذریعہ اور واضح طور پر بتایا کہ دنیاداری بھی مطلب ایک حد تک ضروری ہے جو ہماری آخرت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بن جائے.
ویسے تو تمام ائمہ کے اقوال میں یہ چیز ملتی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ دنیا کی ایک طرف مذمت دیکھنے کو ملتی ہے ائمہ علیہ السلام کے اقوال میں, اور دوسری طرف مدح ہے, تعریف ہے.
جی
خاص طور سے جب ہم نہج البلاغہ میں, وقن میں ایک بار جو ہے وہ تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ نہج البلاغہ میں دنیا کے حوالے سے, متاع دنیا کے حوالے سے, کیونکہ بہرحال مختصر سے پروگرام میں تمام چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اب تو بہرحال موضوعی نہج البلاغہ بھی آ گئی ہیں کہ جس میں موضوع کے لحاظ سے بھی دنیا کے حوالے سے مطلب کہاں خطبہ مولانا کہا, کہاں کے اوپر کلام میں فرمایا, کہاں کلمات قصار میں فرمایا, ایک بار ضرور دیکھیں. جی ایک بار ضرور نظر کریں, تب معلوم ہوگا کہ واقعی دنیا کی حقیقت کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ دنیا نہیں ہے, دنیا حقیقت میں وہی ہے کہ جسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے سمجھا علیہ الصلاۃ والسلام.
اور ظاہر سی بات ہے آج کے زمانے تو بڑا آسان بھی ہے, چونکہ تقریباً یہ ہر زبان میں شائع بھی ہے اور ہر زبان میں لوگ اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں.
واقعی نہیں ایک اس کو سیریسلی میں اس بات کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں واقعی, پھر ہمیں معلوم ہوگا واقعی ہم کہاں ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو خیر یہ اپنے یہاں بھی میں بریکٹ میں ورز کرنا چاہ رہا تھا, خصوصاً جب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے اقوال پر ہم نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں مدح ہے اور کہیں مذمت. مذمت کے میں نے کچھ اقوال بیان کیے ہیں کہ اب جس میں مثلا بعض جگہ آپ اتنی شدت اختیار کرتے ہیں کہ اے دنیا جا تو مجھے دھوکہ دے دیں, اے تو علی کو دھوکہ دینے جا, کس غر غیری میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے, تلقہ تلق تو کیسا لازم, میں تجھے تین مرتبہ طلاق دے دی, اللہ رجا تابا, اتنی بری ہے دنیا کہ تین مرتبہ طلاق دے, اب کو رجوع کا امکان ہی نہیں ہے, میں نے تجھے بالکل ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا,
بائن ہو گیا ہمارا
طلاق. یا کہیں کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ چھینک سے بھی زیادہ اس کی قدر و قیمت, یعنی اس سے بھی اتنی بھی قدر و قیمت نہیں میری نظر جتنا ایک جو ہے وہ بکری کی چھینک کی یا کسی جانور کی چھینک کی ہوتی. یعنی اس طرح کی تعبیرات, یعنی دنیا کی جو مذمت ہو سک آخری مذمت جو ہو سکتی ہے اس کو آپ بیان فرما رہے ہیں. وہی کے اوپر جو ہے وہ بعض جگہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ تعریف آپ نے دنیا کی تعریف فرمائی ہے کہ مثلا یہ دنیا وہ ہے کہ جہاں کے اوپر انبیاء آئے, جہاں اولیاء آئے, انہوں نے اس کو جو ہے وہ دنیا کو ذریعہ بنایا, دنیا سے جو ہے توشہ آخرت حاصل کیا.
جی
دنیا میں آ کے ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں, جتنا بھی اولیاء ہیں, جتنے بھی علماء ہم دیکھتے ہیں کہ جو عرفا ہیں, جو علماء ہیں, جو خدا رسیدہ بنتے ہیں, دنیا میں آ کے انہیں قربت خدا حاصل ہوئی, ان دنیا جو ہے وہ قربت خدا کا بہترین ذریعہ ہے.
جی ہاں بہرحال آپ نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ دنیا قربت خدا کا بہترین ذریعہ, اور شاید یہی وجہ ہو کہ جو انشاءاللہ آپ آگے بھی بڑھائیں گے, لیکن چونکہ ایک وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, لہٰذا اس سے اس کی جو مدح کے مقام ہے دنیا کا انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ناظرین ہماری گفتگو مولانا سے جاری ہے اس نقطۂ نظر سے جہاں پر دنیا کی مدح کی گئی ہے, لہٰذا ملتے ہیں ایک چھوٹے سے مطلب پھر سے آپ کا استقبال ہے, اور گفتگو چل رہی تھی اس نقطۂ نظر سے جہاں پر معصومین علیہ السلام نے اس دنیا کی مدح کیا ہے جو ہماری آخرت کے وسیلہ اور ذریعہ بن جائے. لہذا اسی گفتگو کو جاری رکھنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے پھر سے چلتے ہیں مولانا خدمت میں اور اسی گفتگو کو ایک حد تک تفصیل سے معلوم کرتے ہیں. مولانا پھر سے آپ کا استقبال ہے, اور جو گفتگو آپ نے شروع کی تھی جو دنیا کی مداحی کے حوالے سے تھی, چاہوں گا کہ اس گفتگو کو آپ آگے بڑھائیں تاکہ ناظرین کو ہمارے
ساتھ. تو ممکن ہے محترم ناظرین کے ذہن میں سوال ہو کہ بھائی کہیں مدح ہے دنیا کی, تعریف ہے, تمجید ہے, اور کہیں دنیا کی مذمت ہے.
جی,
قرآن میں بھی ایسا ہی ہے اور ائمہ علیہم السلام کے اقوال میں بھی ایسا, تو آخر دنیا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اور خود محبت دنیا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے. تو میں ایک محبت دنیا کے بارے میں ایک نقطہ بیان کر دوں, اس کے بعد پھر میں اپنے اس بات کو کمپلیٹ کروں کہ دیکھیں بات تو کہتے ہٹ رہا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کو دنیا سے محبت نہ, حالانکہ کہا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ, مولا علیہ السلام کا قول ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے.
جی,
لیکن جو ہے وہ یہ چیز جو فرمائی آپ نے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو دنیا اس کی چیزوں سے محبت نہ ہو. کس کو نہیں دنیا سے محبت؟
جی,
یہاں پہ شہید آیت اللہ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نقطہ بیان کو فرماتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محبت ہونا ہے دنیا کو, علاقہ اور تعلق ہونا ہو دنیا ہو ہی نہیں سکتا, لیکن یہ معتدل ہونا چاہیے.
جی,
جو منع ہے وہ دنیا کی فریفتگی ہے.
جی,
دنیا کا فریفتہ ہو جانا,
یعنی ہم و غم ٹوٹل دنیا بن جائے, اس سے منع کیا گیا.
اس سے منع کیا گیا, یعنی دنیا انسان کھو جائے, دنیا کا فریفتہ ہو جائے.
جی,
دنیا کے زرق و برق میں مبتلا ہو جائے اور اپنے کو بھول جائے.
جی,
انسان کا فریفت, دنیا کی اسیری, ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فریفتگی اور اسیری, اس کو منع کیا گیا ہے. لیکن دنیا سے محبت یہ کوئی بری چیز نہیں,
فطری چیز ہے.
اولاد سے محبت ہے, مال سے سب محبت کرتا ہے. خیر, یہ ایک نقطہ تھا بیان کرنا چاہیے تھا. اب یہ کہ دنیا واقعی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟
جی,
تو بری چیز ان کے لیے ہے کہ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں, جو دنیا کو فریفتہ ہو جاتے ہیں, جو دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں.
جی,
اب وہ چاہے اس لیے ہو کہ بہرحال سماج میں اپنے کو بہرحال پہچانوانے کے لیے ہو, یا کیا کہتے ہیں کہ دنیاوی لذات کے حصول کے لیے ہو, جو بھی مقصد ہو وغیرہ.
جی ہاں, چونکہ مولانا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں بتا, اپنی بات تو دو منٹ ہمارے پاس تقریباً بچتے ہیں.
اچھا اچھا.
جی,
دوسری طرف یہ ہے کہ دنیا اچھی ہے اس لحاظ سے, تعریف کی گئی ہے کہ جو دنیا کو وسیلہ بناتا ہے.
جی,
دنیا مزرات الاخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, متاع دنیا, جو یہاں جیسا بوئے گا ویسے وہاں کے اوپر کاٹے گا. یا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو دنیا کو وسیلہ بناتے ہیں, جو دنیا کو ایک وقتی طور پہ مہمان خانے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, دنیا کو وسیلے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, ان کی ان کے لیے اچھی چیز.
جی ہاں, چونکہ بہرحال اگر دنیا کو ہم اپنا ہم و غم یا اس کو پوری طریقے سے نہ سمجھے تو یہ ہمارے لیے مذمت کا نہیں, بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری آخرت کا بھی ذریعہ ہے ہی ہے.
بے شک.
لہٰذا ایک آخری سوال, اور چونکہ میرے خیال سے وقت اس کے بعد ختم ہی ہو جائے گا, سوال یہ ہے کہ دو جملوں میں آپ یہ بتائیں ہمیں دنیا اور آخرت کا ربط کس طریقے سے ہم دے سکتے ہیں.
جی, یہ اچھا سوال ہے کہ متاع دنیا اور ذخیرۂ آخرت میں رابطہ کیا ہے؟
جی,
دیکھیے خود متاع دنیا کے حوالے سے قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں کہ دنیا کی پونجی, دنیا کی سرمایہ یہ وقتی ہے.
جی,
کچھ دن کے لیے ہے بس, یہ مد نظر ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ اللہ نے ہمیں یہاں کے اوپر جو بھی پونجی دی, جس شکل میں بھی دی,
جی,
اس پونجی کے ذریعے ہم کو تجارت کرنا ہے اس آخرت کے لیے. جو یہاں کے اوپر ہم تجارت کریں گے اللہ کی دی ہوئی پونجی سے, یعنی جو ہم عمل صالح بھیجیں گے وہاں کے لیے, جو ہم یہاں کے اوپر کمائیں گے ان دنیا کے ذریعے, متاع دنیا کے ذریعے, دنیا کی پونجی جو سرمایہ جو اللہ نے ہم کو دیا, وہ جس شکل میں بھی ہو, اعضاء و جوارے کی شکل میں ہو, عقل کی شکل میں ہو, مال کی شکل میں ہو, اولاد کی شکل میں ہو, جو یہ جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ سرمایہ شمار کی جاتی ہیں, یہی کے اوپر عاقل و غیر عاقل کا فرق معلوم ہوتا ہے. عقل مند اسلام کی نظر میں وہی ہے کہ دنیا کی جو پونجی کو استعمال کرتا ہے ذخیرۂ آخرت کے لیے وہ عاقل کہلاتا ہے, اور وہ کہ جو دنیاوی پونجی کو دنیا ہی میں برباد کر دیتا ہے, آخرت کی فکر نہیں کرتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا, اس کو اسلام احمق, بیوقوف اور بے عقل کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے, کہ جو دنیا ہی کو جو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے.
جی ہاں, جس سے طرح آپ نے اشارہ کیا, واقعی یہ ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ذریعہ بنائیں اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے.
بے شک, بے
شک. ناظرین, ہماری جو زندگی ہے وہ دستورات الہیہ کے زیر نظر ہونی چاہیے, اور وہ ہے قرآن اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. لہٰذا ہم ان کے روشنی میں, ان کے اقوال کی روشنی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا ہم کس طریقے سے صرف کرتے ہیں, تاکہ ہماری آخرت سے ہم دور نہ ہو پائیں بلکہ آخرت سے ہم اور قریب ہو جائیں. لہٰذا ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں, اور آپ انشاءاللہ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. پھر ملیں گے انشاءاللہ کبھی, تب تک